الحمد لله بالعالمين والصلاه والسلام على سيد الاشرف الانبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے یہ جہاں بنایا, اور درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جس کے لیے جہاں بنایا. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جو رب العالمین ہے, اور درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جو رحمت للعالمین ہے. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی رضا چاہتا ہے, اور درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے. حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات سے نوازا, اور درود و سلام ہو اس نبی پر جن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ غزوہ بدر کی فتح ہے. اور یقین جانیے کہ اس غزوہ بدر کی فتح کو معجزہ کہنا کوئی غیر ضروری نہیں, اور یہ لا یعنی بات نہیں, بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اعداد و شمار کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ اعداد و شمار کو وہ جو کتب تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں انہیں پڑھ لیجئے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف تو 313 مسلمان تھے, 313 جان نثار تھے, اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا کہ جو کفار پر مشتمل تھا, کہ یہاں افرادی قوت 3 گنا زیادہ, لیکن اس کے برعکس اسلحے کی قوت, ساز و سامان کی قوت, سواریوں کی قوت وہ کفار کے پاس مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ تھی. لیکن اس کے باوجود نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ جب دیکھتے ہیں تو نتیجہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں, جبکہ کفار کے 70 مارے جاتے ہیں اور 70 گرفتار کر لیے جاتے ہیں. تو یہ یقیناً ایک معجزہ ہے, اور اس قدر بڑی سامنے جب تعداد ہو لوگوں کی اور لشکر اس قدر بڑا ہو تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کے جذبے کو سلام ہے کہ کیا عظیم جذبہ تھا ان کا. کہ مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہمیں ایک ملتی ہے, حدیث نمبر 4615, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کہ تاریخ میں لکھے گئے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے غزوہ بدر کے متعلق سوال کیا کہ ہمیں آیا یہ لڑائی لڑنی چاہیے کہ نہیں, تو وہ شاندار جواب دیا کہ حدیث مبارکہ میں اس کو نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لو امرتنا ان نخذ البحر لاخذناها. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, یہ بدر تو کوئی بڑا مارکہ ہی نہیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنی سواریاں سمندروں میں اتار دیں. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا, اور یہ ان کی اس قدر ان کے حوصلے تھے کہ وہ اس حوصلے کے ساتھ جنگ میں لڑتے تھے. اور اس جذبے کے پیچھے طاقت کیا تھی مجھے بتائیے, جب آپ کے اسلحہ بھی نہ ہو اور پھر بھی آپ کا جذبہ اتنا بلند ہو, تو یقین جانیے کوئی طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے, کوئی راز اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور یہ وہی راستہ جو ڈاکٹر اقبال نے ہمیں بتا دیا کہ دولت سلطان و امیر از لا الہ اور قوت مرد فقیر از لا الہ. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی, ان کے پاس عشق رسول کی طاقت تھی, ان کے پاس محبت رسول کی طاقت تھی, اور یہ وہی طاقت تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ جنگ لڑی. اور یقین جانیے کہ جس کسی کے پاس یہ طاقت آ جائے نا, تو پھر وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا, وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں, بلکہ ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اور حدیث مبارکہ اس کی ہمیں عکاس نظر آتی ہے کہ ہم نے نہیں سنا حضرت سفینہ والا وہ واقعہ کہ آپ کے سامنے شیر آ جاتا ہے, اور شیر کون کہ جنگل کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے, لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ شیر کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے شیر دیکھتا نہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حدیث مبارکہ میں یہ بات نقل کی گئی, اور حدیث مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں دم ہلاتا حضرت سفینہ کا تابع ہو گیا. یہ ایمان کی پاور ہوتی ہے, یہ عشق رسول کی پاور ہوتی ہے, یہ محبت رسول کی پاور ہوتی ہے. اور یقین جانیے کہ غزوہ بدر نے بہت سارے عقائد کو واضح کر دیا, بہت سارے معمولات کو واضح کر دیا, بہت ساری ایسی باتیں جن پر ہم اہل سنت کا ایمان و عقیدہ ہے اسے واضح کر دیا. اور وہ کیا باتیں تھیں؟ کہ یقیناً میرے آقا غیب کے جاننے والے ہیں. کہ حدیث سے مبارکہ میں ملتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے میرے آقا نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ کوئی کافر جو کافر جہاں مرے گا اس بات کی نشاندہی کر دی گئی تھی. اور حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی کافر اسے ایک بالشت بھی دور نہیں مرا. یہ آقا کا علم غیب تھا. اور صحابہ کرام کو کوئی ضرورت ہوتی, کوئی حاجت ہوتی تو آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کہ کسی صحابی کے آنکھ کا ڈیلا نکل آتا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, کسی صحابی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ در مصطفیٰ در شفا ہے. اسی طرح کسی صحابی کو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو تلوار کی ضرورت ہوتی ہے تو آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, آقا انہیں شاخ عطا فرماتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ در مصطفیٰ در جود و سخا ہے. یہاں ایک تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آیا کبھی شاخوں سے لڑائی لڑی گئی؟ کہ جنگ کا موقع ہو اور تلوار کی ضرورت ہو تو کیا کبھی شاخوں کے ذریعے کسی سے لڑا جاتا ہے؟ اور اگر لڑا بھی جائے تو کیا کبھی شاخیں کسی کو مارنے میں کام آتی ہیں؟ لیکن کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے ان شاخوں کو لیا, ان شاخوں نے تلوار کا کام بھی دیا؟ آئیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے کہ شاخیں کس طرح اپنی حیثیت بدل جاتی ہیں, کس طرح تغیر آ جاتا ہے ان کی ذات و صفات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. ان میں سے ایک معجزہ آپ کا عصا تھا کہ جسے آپ حکم فرماتے تو وہ اژدھے میں تبدیل ہو جاتا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ اپنے عصے کو وہ لکڑی کا ٹکڑا کہ جو ایک معمولی ٹکڑا تھا کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور بکریاں ہانکتا ہوں, وہ عصا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو لگے تو وہ اژدھا بن جائے. اور یہ شان موسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو جب یہ شان موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو وہ حضرت موسیٰ کہ جن کو خود میرے آقا کے صدقے یہ معجزات عطا کیے گئے, اس امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یقین جانیے کہ یہ وہ شاخیں تھی کہ جن کو میرے آقا نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. تو پھر اب ان شاخوں سے لڑائی بھی لڑی جا سکتی ہے اور ان شاخوں سے لوگوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ شاخیں پھر تلوار کا روپ بھی دھار سکتی ہیں. تو یہ مثال اس چیز کی. اور نہ صرف یہ بلکہ غزوہ بدر میں ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے, اور وہ ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو یعلیٰ اپنے مسند میں سند جید کے ساتھ لے کر آئے. اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ, آپ نے اپنی تفسیر مظہری میں غزوہ بدر کے بیان میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے ہیں, اور دوران نماز صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو بعد نماز صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس غیر معمولی اور غیر متوقع بات کی کیا وجہ تھی کہ آپ کا مسکرانا ہر نماز میں ہمیں نہیں ملتا؟ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ آج مسکرائے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو جبریل امی کے ہمراہ غزوہ بدر میں ہماری مدد کرنے آئے تھے, جب غزوہ بدر ختم ہو چکا تو جبریل امی کے ہمراہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے. جب واپس لوٹے تو آسمان سے یہ صدا آئی کہ اے جبریل, محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت لیے آ گئے ہو؟ جبریل امی نے عرض کیا, مولا اجازت تو نہیں لی. تو پھر جبریل امی پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ دوبارہ اجازت لے کر آؤ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوران نماز میرے مسکرانے کی وجہ یہی تھی کہ دوران نماز جبریل امی مجھ سے اجازت لینے آئے تھے. کہ یہ آشان میرے آقا کی. اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت تو یہی فرماتے ہیں کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ اشان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. اور یہ غزوہ بدر ہمیں سبق دیتا ہے. اور کیا سبق دیتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آج ہمیں بھی اسی عشق رسول کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا, کہ ان کے لیے وہ عشق رسول ہی کافی تھا. اور انہوں نے جس عشق کا دعویٰ کیا تھا اس عشق پر دلیل بھی دی. پھر جب اس عشق نے امتحان مانگا تو اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے. پھر اس عشق نے جب قربانی مانگی تو وہ صحابہ کرام اس قربانی کو دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن آج ہماری مثال ایسی ہے کہ آج ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عشق رسول ہم سے اطاعت رسول نہیں. آج عشق رسول ہم سے قربانیاں نہیں دی جاتی. اور اس کی مثال کیا ہے مولانا رومی علیہ رحمہ ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لیلہ کو اس کی سہیلی نے کہا کہ مجنو تیرے پیچھے پاگل ہے اور تیرے عشق میں مارا مارا پھرتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو چکی ہے, تو اس کو دیکھتی تک نہیں, اسے پوچھتی تک نہیں, کچھ تو خیال کیا کر. لیلہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی سہیلی کو کہا کہ چل ٹھیک ہے, میں اس کے عشق کا ایک امتحان لیتی ہوں. اس نے اپنی سہیلی کو ایک دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ اس دودھ کے پیالے کو مجنو کے پاس لے جا اور اسے کہے کہ لیلہ نے پیالہ بھیجا ہے اور اس دودھ کو وہ پی لے. اس کی سہیلی مجنو کے پاس جاتی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ اس کی سہیلی جاتی ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص کے پاس پہنچتی ہے. اسے کہتی ہے کہ کیا تم مجنو ہو؟ مجھے لیلہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ دودھ کا پیالہ لے کر, اور اس نے کہا کہ تم یہ دودھ پی لو. جب وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں ہی مجنو ہوں اور یہ پیالہ تم مجھے دے دو. وہ یہ دودھ کا پیالہ پی لیتا ہے اور اس کی سہیلی چلی جاتی ہے. دوسرے دن یہی واقعہ ہوتا ہے, تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوتا ہے. اب چوتھے دن لیلہ کہتی ہے اپنے سہیلی سے کہ ایک کام کرنا, آج جب مجنو دودھ پی لے تو اسے کہنا کہ اگر تم مجھ سے واقعی عشق کرتے ہو تو اب اس دودھ کے خالی پیالے کو اپنے خون سے بھر کے دو. بڑا امتحان تھا, بڑا کام تھا اور مشکل بھی تھا, لیکن اس کی سہیلی چلی جاتی ہے. اب جب اس مجنو کو وہ دودھ دیتی ہے, وہ دودھ پی لیتا ہے. اب پینے کے بعد اس کی سہیلی یہ کہتی ہے کہ اس پیالے کو خون سے بھر کے دو, کہ لیلہ نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو, تم اس سے حقیقی عشق کرتے ہو, تو یقیناً تم اس پیالے کو خون سے بھر کر دو گے. وہ شخص جب یہ بات سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, میں یہ بات تو کرنے والا ہی نہیں ہوں. تو لیلہ کی سہیلی کہتی کیا تم وہ مجنو نہیں جو لیلہ کے عشق میں مارے مارے پھرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ مجنو نہیں جسے تم ڈھونڈ رہی ہو, وہ مجنو تو کہیں آگے بیٹھا ہوگا. میں نے تو دیکھا کہ تم مجھے کچھ دے رہی ہو اور میٹھی پینے کی چیز ایک مجھے مل رہی ہے, تو اس لیے میں مجنو بن گیا. اب اس کی سہیلی پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں, تین دن چار دن ہو گئے اور یہ شخص مجھے مسلسل دھوکہ دیتا رہا. بہرحال وہ آگے جاتی ہے اور حقیقی مجنو کو تلاش کرنے لگتی ہے. اب ایک جگہ پہنچتی ہے, وہاں پہ ایک خستہ حال شخص بیٹھا ہوتا ہے. جب اس کے سامنے لیلہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, اور پھر وہ عورت وہ تمام چار دنوں کا واقعہ اس حقیقی مجنو کو سنا دیتی ہے. جب مجنو اس واقعے کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے, زمین سے پتھر اٹھاتا ہے, اپنا ہاتھ چیرتا ہے اور پیالے کو خون سے بھر کے دے دیتا ہے. مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حکایت یہاں ختم ہوتی ہے. اور ہماری مثال آج جو اس دور میں عشق رسول تو کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں دیتے, کسی امتحان کو دینے کا وقت ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو ہماری مثال اس دودھ والے مجنو کی سی ہے کہ جب تک نعمتیں مل رہی ہیں, جب تک رحمتیں مل رہی ہیں, جب تک عطائیں ہو رہی ہیں, تب تک تو ہم عشق کا دعویٰ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. لیکن جب یہ عشق ہم سے امتحان لیتا ہے, جب یہ عشق ہم سے قربانیاں مانگتا ہے, جب اس عشق میں اطاعت کی بات آتی ہے, تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اصحاب بدر کے صدقے کہ جیسا عشق رسول کا مظاہرہ ان اصحاب نے کیا, ہمیں بھی ایسے عشق رسول کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ آج سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن ہے, حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن ہے, تو ان تمام صحابہ کرام کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آسمان ہدایت کے تاروں کے صدقے و طفیل ہم تمام کو بھی ہدایت کی راہوں کا مسافر بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.